نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
صحیح احادیث میں یہ واقعہ آتا ہے, اس طرح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں نہ پانے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ درخواست چھوڑ کر چلی گئی. اور یہ ایک مرتبہ آنا, دو مرتبہ آنا, تین مرتبہ, یہ بخاری شریف کی روایت میں بھی نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست پیش کی. یہ دو صحیح روایات ہیں اور ان دونوں میں تعارض, جو کنٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ ایک روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ درخواست پیش کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ فاطمہ آئی تھی اور ایک خادم کی تلاش میں تھی. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اصل واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر گئی, گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام چھوڑا کہ جب تشریف لائیں تو یہ کہہ دینا کہ اس غرض سے حاضر ہوئی تھی. اور پھر جب وہ گھر جانے لگی تو راستے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہو گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کر دی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا. جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی واقعہ بیان فرمایا. ہو سکتا ہے فوراً گھر آئے ہوں, ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد گھر آئے ہوں, تو اس وقت تک میں آپ سوچ چکے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ہم دونوں بستر میں لیٹ چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر ہم اٹھنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جگہوں پر علی مکانکما, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا قدم مبارک میرے سینے کو چھو رہا تھا اور مجھے آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی بہتر ہے؟ پھر فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو, 33 مرتبہ الحمدللہ کہو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اسی وجہ سے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیا. اب یہاں پر دیکھو کہ کون باپ نہیں چاہتا کہ بیٹی کو راحت پہنچے. اور یہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اس میں سے جو خمس تھا, تو خمس ایک خاص مال ہوتا ہے جس پر نبی کا یا امام کا اختیار ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں سے دے سکتے تھے, لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے دنیا کی راحت کے بنسبت مجاہدہ کروانے کو ترجیح دی کہ مجاہدہ کر کے آخرت کی زیادہ راحتیں اسے ملے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہمیں یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی بھی رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمی فوت نہیں ہوئی ہے. ابھی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تسبیح کب ملی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور یہ پتہ نہیں وفات شریف کے کتنے سال پہلے, ایک سال پہلے, دو سال پہلے, تین سال پہلے, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت, اس میں جنگ جمل واقع ہوئی, پھر جنگ صفین, اور جنگ صفین کے بعد یہ حدیث آپ بیان کر رہے ہیں کسی کے سامنے. تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ اتنے سال گزر گئے لیکن کبھی بھی تسبیح فاطمی کا معمول مجھ سے نہیں چھوٹا. فرض تھا, واجب تھا, ایک نفل کام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معمول کی عنایت فرمایا تھا. اس کو کہتے ہیں معمولات کی پابندی. تو سوال پوچھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ اوہو اتنی پابندی. تو پوچھا کہ ولا لیلت صفین, صفین کی جنگ جس صبح کو ہوئی تھی اس سے پہلے والی رات کو بھی آپ اس کو پڑھنا نہیں بھولے تھے؟ تو کہا کہ ولا لیلت صفین. کہا کہ نا, یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نا, لیلت الصفین میں بھی میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا تھا. یہ ہے معمولات کی پابندی. تو فرائض کی پابندی تو کرنی ہی ہے, واجبات کی پابندی بھی کرنی ہے, سنن موقعہ کی پابندی بھی کرنی ہی ہے, لیکن دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں سنن غیر موقعہ لاؤ, دوسری سنتیں لاؤ, مستحبات لاؤ, نوافل لاؤ, اور ان کو ایسا معمول بناؤ کہ بغیر عذر شدید کے وہ چھوٹنے نہ پائے. تب جا کر کے انسان کی زندگی میں بہت برکتیں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ سبھی نے معمولات کی پابندی کا بہت اہتمام کیا. کسی نے اس چیز کو معمول بنا لیا, کسی نے اس کو معمول بنا لیا, کسی کی زندگی میں یہ چیز آ گئی, کسی سنت پہ عمل کرنا شروع کیا تو بس اسے پھر معمول بنا لیتے تھے. ہے تو سنت لیکن اسے پھر معمول بنا لیتے تھے کہ اب یہ ایک چیز پر ہم نے عمل کرنا شروع کیا تو کم سے کم یہ تو ہماری زندگی میں رہے. یہ نفل کام ہے لیکن اب ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو اب زندگی میں خیر العمل ما دیما علیہ, بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر مداومت کی جائے. بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر مداومت کی جائے. اب ایک شخص ہے, اسے 5,000 پاؤنڈ ملتے ہیں, تو جنوری کے مہینے میں 5,000 پاؤنڈ ملے, اور دوسرا شخص ہے اسے جنوری کے مہینے میں 1,000 پاؤنڈ ملے, تو اگر پوچھا جائے کہ دونوں میں بہتر کون ہے تو آپ کہیں گے وہ جسے 5,000 پاؤنڈ ملے, اس لیے کہ اس کو 4,000 پاؤنڈ زیادہ ملے. لیکن اس کو 5,000 پاؤنڈ ملے جنوری میں, دوسرے کو 1,000 ملے جنوری میں, 1,000 پاؤنڈ فیبروری میں اس کو کچھ نہیں ملا, اسے پھر 1,000 پاؤنڈ ملا. مارچ میں پہلے والے کو کچھ نہیں ملا, اسے پھر 1,000 پاؤنڈ ملا. اپریل میں اسے پھر کچھ نہیں ملا, اسے پھر 1,000 پاؤنڈ ملا. تو اب سال جب ختم ہوگا تو پہلے والے کے پاس 5,000 پاؤنڈ ہوں گے, دوسرے والے کے پاس 12,000 پاؤنڈ ہوں گے. تو خیر العمل ما دیم علیہ وین قل, اس کا یہ معنی ہے کہ اگرچہ قلیل ہو لیکن جب اس پر مداومت کی جاتی ہے تو جمع ہوتے 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 اس کی روحانی, اس کا روحانی فائدہ جو ہے وہ جمع ہوتے 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 آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے. ہاں اس کو 1000 ملتے اس کو 5, اس کو 1000 ملتے اس کو 5, اس کو 1000 ملتے اس کو 5, تو 12 مہینے میں اس کے پاس 12000 ہوتے, اس کے پاس 60000 ہوتے. تو مداومت کے ساتھ دونوں کا اگر عمل ہے تو پھر جو زیادہ ہے وہ بڑھیا ہوگا, لیکن ایک عمل زیادہ ہے مگر کنٹینیوٹی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا درجہ کم ہو جائے گا, اور جو کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسندیدہ تھا؟ اب اگر وہ جواب میں کہتی کہ تسبیح بہت پسند تھی تو پھر ہم بھی تسبیح پڑھتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضرت عائشہ کہتی کہ نماز بہت پسند تھی تو ہم نماز زیادہ پڑھتے, اگر حضرت عائشہ کہتی کہ تلاوت بہت پسند تھی تو ہم تلاوت کرتے. اسی لیے تو پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الدائمہ کا کوئی بھی عمل ہو, تسبیح ہو, تحمید ہو, تحلیل ہو, تکبیر ہو, نماز ہو, دعا ہو, روزہ ہو, خیرات ہو, کچھ بھی ہو, زیادہ ہو کم ہو, سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل تھا جو کرنے والا کنٹینیوٹی کے ساتھ کرے, لگاتار کرے, اس لیے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے, اس کا فائدہ زیادہ ہے. ایک شخص کو فلو ہوا ہے اور سر میں بہت درد ہے, تو اگر وہ 5 ٹیبلٹ ایک ساتھ کھا لے گا تو شفا زیادہ ہو جائے گی, اور 2 کھائے گا تو کم ہوگی, ایسا نہیں ہے. ایک شخص جو ہے اس کو اگر بدن میں کھجلی ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ٹیوب ہی لگا دے اس کھجلی کے اوپر, ایک گو میں تو ٹھیک ہو جائے گا. کہا نا ٹھیک کب رہے گا؟ جب یہ معمول کے مطابق روزانہ لگاتا رہے گا. شفا کب ہوگی؟ جو بیماری ہے اس کا جو کورس دیا گیا ہے روزانہ اس کے مطابق ایک ایک دو دو ٹیبلٹ لیتا رہے گا. تو عمل کم ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو, اگر مداومت کے ساتھ ہوگا تو اس میں بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور پھر دھیرے دھیرے جب اعمال پر مداومت ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے پھر معمولات بڑھتے ہیں. پہلے 5 تسبیحات شروع کی, اس پر مداومت ہو گئی, اب سوچا کہ چلو 5 کے ساتھ 6ٹھی تسبیح بھی کرتے ہیں. پہلے 1 تسبیح تھی تیسرے کلمے کی, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر 1 تسبیح تھی استغفار کی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. اور 3 تسبیح درود پاک کی تھی, صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا 100 مرتبہ 1 درود, دوسرے 100 مرتبہ دوسرا درود, تیسرے 100 مرتبہ تیسرا درود. یہ 5 تسبیح تھی, گرفت میں آ گئی. اب سوچا کہ چلو 6ٹھی بھی شروع کر دیتے ہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب یہ 6 تسبیحات گرفت میں آ گئی, کہا چلو 7ویں شروع کرتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایسے دھیرے دھیرے بڑھاتے چلے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ زندگی میں ذکر ہی ذکر ہے. تو ایک دم جذبات میں آ کر, جذبات سے مغلوب ہو کر بہت سارے اعمال اپنے اوپر نہیں لینے, بہت سارے نہیں. علیکم بما تطیقون, تم لازم پکڑو اس عمل کو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جتنی تسبیح ابھی بیان ہوئی ہے اس کی تو میں طاقت رکھتا ہوں, یہ تو میں سستی کی وجہ سے نہیں کرتا, اس لیے بس آج ہی سے شروع کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے اندر طاقت ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ تم لازم پکڑو اس عمل کو جس کی تم کو طاقت ہو، تو عمل جو ہے اس کا مفعول نہیں ہے، علیکم بما تطیقونہ نہیں ہے، علیکم بما تطیقون العمل نہیں ہے، مفعول کیا ہے؟ علیکم بما تطیقون المداومت علیہ، تم لازم پکڑو اس عمل کو جس پر تم مداومت کی طاقت رکھ سکتے ہو. کہ تمہیں پتا ہے کہ سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہو، بینک ہالیڈے ہو یا ورکنگ ڈے ہو، یہ کام میں کر سکوں گا. تو فرائض واجبات اس کے بارے میں تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، کیا؟ کہ اس پر مداومت کی تمہارے اندر طاقت ہے. میں ایک کلاس کو پڑھاتا ہوں، اس کلاس میں 30 طالب علم ہیں، اور 30 طالب علم پر نظر ڈال کر میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اس کتاب کا آدھا صفحہ اگر میں پڑھاؤں گا تو ہر طالب علم یاد کر سکے گا. تو ایک استاد اگر اپنے طالب علموں کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے پاس جو 30 طالب علم ہے ان کے پاس کیا کرنے کی طاقت ہے، تو اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو علام الغیوب ہے، علیم و خبیر ہے، اور ہم سب کا خالق ہے، اور ہم سب کو ابیلٹی دینے والا ہے، کیا اسے پتا نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے میرے جتنے بندے ہیں وہ کن چیزوں پر مداومت کر سکیں گے؟ اللہ کو سب معلوم تھا. تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق فرائض اور واجبات کو طے کر لیے کہ یہ فرائض اور واجبات تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر ہر شخص مداومت کر سکتا ہے. اس کے بعد آگے جو اعمال بڑھانا ہے، آگے اعمال، اس میں ہمیں اپنے حالات دیکھ کر دھیرے دھیرے ترقی کرنی ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ نفس دھوکہ ہمیں دے سکتا ہے، اور یہی خیال آتا رہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو اس وقت 5 تسبیحات جو سب سے پہلی چیز ہے اس پر بھی مداومت نہیں کر سکوں گا، اور علیکم بما تطیقون المداومت علیہ کہا ہے، اس لیے ابھی میں شروع نہیں کروں گا. ایک مہینہ گزر گیا، نہیں ابھی میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کو نہیں کر سکوں گا. ایک سال گزر گیا، نہیں ابھی نہیں ہے، اور حدیث میں ہے علیکم بما تطیقون، تو یہ نفس کھیلتا رہے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، تاکہ شیخ ہماری ابیلٹی کو دیکھ کر ہمارے لیے فیصلہ کر لے کہ بما تطیقون کیا ہے. تو وہ شیخ ہماری ابیلٹی کو دیکھ کر معمولات کا پرچہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کو کرنا ہے. تو شیخ جو کچھ بھی دیتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بما تطیقون میں شامل ہے. اس لیے اس کے اندر اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ نفس کی شرارت ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو علیکم بما تطیقون کا معنی ہے کہ تم لازم پکڑو اس چیز کو جس کی مداومت کی طاقت ہے. تو اللہ تعالی شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایک آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے، روزانہ روزے رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی پورے مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو. کہ انی اوتی کو اکثر من ذالک، میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے. تو کہا کہ پھر 5 روزے رکھ لیا کرو. کہا کہ اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے. کہا پھر 7 روزے رکھ لیا کرو، اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے. چلتے 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 اخیر میں جا کر کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ احب الصیام ہے، اور اس سے بہتر پھر اس سے آگے روزے ہے ہی نہیں. لا صام من صام الابد، روزانہ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت یہ ہے. یہ روزے میں طے ہو گیا. ابھی تو نفل عمل تھا نا، فرض نہیں تھا، لیکن شیخ کے ساتھ بات چیت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچے تھے، سید المرسلین، تو بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ہمارا معمول رہے گا. پھر کہا کہ قرآن، تو کہا کہ روزانہ میں ختم کر لیا کروں گا. کہا کہ نہ، کئی اتنے دن میں کہا کہ نہ، اخیر میں جا کر کے یہ طے ہوا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں گے. ہفتے میں قرآن ختم کریں گے تو وہ 7 منزلیں ہیں، تو ایک منزل روزانہ پڑھ کر کے ختم کریں گے. فمی بشوقین، سات دن میں قرآن ختم کریں گے, جمعہ کو شروع کریں گے اور جمعرات کو ختم کریں گے. بات طے ہو گئی. جوان تھے, بہت آسان تھا, لیکن عمر بڑھتی چلی گئی, اور عمر جب بہت بڑھ گئی تو بیماریاں ہوتی ہے, ضعف ہوتا ہے, ہمت نہیں ہوتی. تو ایک دن روزہ ایک دن چھٹی, ایک دن روزہ ایک دن چھٹی. تو جس دن چھٹی ہوئی اس کے دن پھر روزہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی تو طبیعت ڈھیلی ہے, آج بھی روزہ نہیں رکھ سکوں گا. اب روزہ چھوڑ دیا تو ایک روزہ چلا گیا, اس کے بعد والے دن تو چھٹی ہی تھی, پھر طبیعت خراب ہے, ڈھیلی ہے طبیعت, روزہ چھوٹ گیا. ہوتا ہے ایسا, بڑھاپا, بیماری. تو ایک تو یہ ہوا کہ روزے کے اندر کمزوری آتی تھی تو کمزوری کی وجہ سے روزے چھوٹنے لگے, اور ادھر بڑھاپا, تو بڑھاپے کے اندر ذہن جو ہے اتنا تیز نہیں رہتا, اتنا حاضر نہیں رہتا, ذہن تھک جاتا ہے, متشابہات لگ جاتی ہے. لیکن دو معمول تھے, ایک معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ ایک دن چھٹی, اور دوسرا معمول کیا تھا, سات دن میں قرآن ختم کرنے کا. تو بخاری شریف کی روایت میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ اس وقت میں نے ضد نہ کی ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے رخصت دی تھی وہ قبول کر لی ہوتی, اور پورے مہینے میں تین روزے پہ راضی ہو گیا ہوتا, پورے مہینے میں پانچ روزے پہ راضی ہو گیا ہوتا, قرآن کے بارے میں بھی ضد نہ کرتا کہ تین دن میں ختم کروں گا, سات دن پر جا کر کے معاملہ رکا. تو میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یا لیتنی, کاش کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت اس وقت قبول کر لی ہوتی. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی شریعت کی طرف سے ان کے لیے رخصت تھی کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک پروگرام بنا تلاوت کا اور روزوں کا, اس کی وجہ سے یہ فرض ہو گیا, نہ فرض نہیں ہوا تھا, واجب ہوا نہیں ہوا, سنت موقعہ ہو گیا, نہ سنت موقع نفل ہی رہا. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر میرا ایک معمول مقرر ہو گیا, اور میں پسند نہیں کرتا کہ جو معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مقرر ہوا تھا اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو. تو مرتے دم تک اس معمول کو نبھایا. کیسے نبھایا, کیسے نبھایا؟ اس طرح نبھایا کہ سوموار کو روزہ, منگل کو روزہ نہیں رکھا, اب بدھ کو, وینزڈے کو روزہ رکھنا تھا لیکن نہیں رکھ سکے, جمعرات کو روزہ نہیں, جمعے کو روزہ رکھنا تھا نہیں رکھ سکے, سنیچر کو روزہ نہیں, اتوار کو روزہ رکھنا تھا نہیں رکھ سکے, سوموار کو روزہ نہیں. کتنے روزے چھوٹ گئے, تین روزے, اور منگل کو ذرا طبیعت اچھی لگی تو منگل کو روزہ رکھا, اور بدھ کو وہ روزہ چھوٹا تھا اسے رکھا, جمعرات کو روزہ رکھا, جمعے کو چھٹی تھی اس دن پھر وہ روزہ رکھا جو پیچھے چھوٹ گیا ہے, سنیچر کو پھر روزہ رکھا, اتوار کو وہ روزہ رکھا جو چھوٹ گیا. تو جتنے روزے چھوٹ جاتے تھے جب طبیعت اچھی ہو جاتی تھی تو لگاتار ان کو رکھ لیتے تھے. اور قرآن تو کہتے ہیں کہ قرآن کو یہ کرتا تھا کہ بی بی صاحبہ کو پوری منزل دن کو سناتا تھا, بیوی کو, بیگم کو, یا اور کسی کو گھر میں, اہل میں سے, اولاد میں سے کسی کو, اور سناتا اس لیے تھا کہ اس زمانے میں قرآن مجید کا جو معمول ہوتا تھا وہ تہجد میں پڑھتے تھے. تو جب میں نے معاہدہ کیا کہ میں پورا قرآن سات دن میں ختم کروں گا, اس کا مطلب ہے کہ تہجد میں, تو تہجد میں اللہ اکبر کے اگر کھڑے ہوتے تھے, بڑھاپے کی وجہ سے متشابہات لگ جاتی تھی, تو بڑھاپے میں دن کو یاد کرتے ہیں, بیوی کو سناتے ہیں, جیسے آپ حضرات تراویح میں سنانا ہوتا ہے تو کسی کو سنا دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے, تو بیوی کو سناتے تھے اور سنانے کے بعد تہجد میں اس کو پڑھتے تھے, لیکن معمولات کو نہیں چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ, حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ, اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد یا حزب چھوٹ جاتا تھا. تو ورد یا حزب جو ہے یہ عربی میں معمولات کو کہتے ہیں. تو آپ نے جو ورد یا حزب اپنے لیے مقرر کیا ہوا تھا تو مشغولی کی وجہ سے کبھی چھوٹ جاتا تھا تو نفل ہی تو تھا, اگر چھوٹ جائے تو کیا حرج ہے, نفل ہی تو تھا. چھوٹ جاتا تھا تو آپ دوسرے دن اس کی قضا فرما لیتے تھے, معمولات کی اتنی پابندی تھی. تو ہمارے حضرات اکابر جو ہیں انہوں نے بھی معمولات کی بہت زیادہ پابندی کی, اور معمولات کی پابندی کی برکت سے انہوں نے بہت ترقیاں کی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.